السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 47 آیہ نمبر 275-281. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے جو آیت گزری اس میں صدقات اور خیرات کی جو ترغیب دی گئی تھی اس کا خاتمہ ہوا, یعنی وہاں تتیمہ تھا. یعنی آخری آیت میں جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں صدقے کی ترغیب دی گئی. اب یہ جو آج کی آیت ہے ہماری, اس میں صدقے کی عین ضد یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے سود کا بیان ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں صدقات اور خیرات سے آپس میں ہمدردی, مروت, بھائی چارہ, فیاضی پیدا ہوتی ہے, وہیں پر جو طبقاتی تقسیم ہے یعنی جس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں, ایک ہائی کلاس طبقہ بنا رکھا ہے, ایک مڈل کلاس اور ایک لوور کلاس, تو وہ تقسیم بھی کم ہوتی ہے. اور سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک طرح سے خود غرضی, شقاوت قلبی یعنی دلوں میں قدورت, منافرت, ایک دوسرے سے نفرت, بے مروتی اور بخل, یہ ایسے اخلاقی رزیلہ پروان چڑھتے ہیں یعنی جو بد اخلاقی ہے. اور طبقاتی تقسیم یعنی یہ جو کلاس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر یہ چیزیں فتنے کا باعث بن جاتی ہیں, اور اس سے پھر لوٹ مار اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی, نفرت, غصہ, یہ سب بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر سود کی حرمت کا بیان ہو رہا ہے, اور یہ جو آیتیں ہیں, جو ربا والی آیتیں ہیں, یہ آخری دور میں نازل ہوئی آیتیں ہیں یعنی مدنی دور کے بھی آخری دور میں. اور اس کو یہاں سورہ بقرہ میں لا کر رکھ دیا گیا کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ہم جانتے ہیں کہ لمبی صورتوں میں پہلی صورت ہے, یعنی سورہ فاتحہ کے بعد یہ مدنی صورت پہلی صورت ہے. اور چونکہ سورہ بقرہ میں تقریباً وہ تمام احکام آ گئے ہیں جو کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, یعنی جو ڈیٹیل میں قرآن میں احکامات آئے ہیں اس کا لب لباب سورہ بقرہ میں آ گیا ہے, اس سے یہاں پر اس کو لا کر رکھا گیا آیت سود کو, تاکہ اس کی حرمت کا ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا. تو بہت اہم آیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ پوری طرح سود کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اور پہلے تو یہ سود مہاجنی یا ون ٹو ون بیس پر ہوا کرتے تھے, انفرادی طور پہ ہوتے تھے, لیکن آج کل تو اجتماعی طور پر بینکوں کے ذریعے سے, اور اس کو یعنی کوئی گناہ کا کام سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کو حلال کر لیا گیا ہے. اس کی نئی نئی شکلیں, نئے نئے نام دے دیے گئے ہیں, انٹرسٹ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے, یعنی ایسے خوبصورت نام رکھ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے, پرائز بانڈز کے نام سے, فکس ڈپازٹ کے نام سے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اور ایسے کئی نام ہوں گے جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. لائف انشورنس بیمہ یا لائف سیونگ انشورنس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس لیے ایک حدیث کے مفہوم میں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کے بارے میں یعنی سود کی اگر کوئی سود لینا نہیں بھی چاہے گا تو اس کی ڈسٹ یعنی اس کی گرد اس کو ضرور پہنچے گی, یعنی وہ کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ویزا کارڈ, ماسٹر کارڈ, اگر آپ نہیں بھی سود کا لین دین کریں, سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں, آپ سود سے پیسہ نہیں لے رہے, تو یہ کارڈز جو ہیں ایکچولی پھر انسان کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے, جیسے کہ ماسٹر کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سب کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کچھ نہیں ہے بینک میں دیکھا جائے تو, لیکن آپ کے پاس وہ ماسٹر کارڈ ہے, آپ چاہیں تو پوری دنیا میں جہاں چاہیں شاپنگ کر سکتے ہیں. اس سے ایکچولی کیا نظریہ یعنی ایک سوچ کیا پیدا کی جا رہی ہے انسان کے اندر, ہرس, ہوس, لالچ, کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ شو آف کرو, آپ دکھاوا کر سکتے ہیں, آپ سب خرید لو دنیا میں جہاں چاہے آپ گھومو پھرو اور خرید لو, یہ کیا ہے بعد میں پیسہ دے دیں گے, یعنی آپ کسی پیسے کے مالک نہیں اور پھر بھی آپ خرید رہے ہیں. تو ایکچولی سوچ اور ذہنیت کیسی بنائی جا رہی ہے, پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ کی جتنی چادر ہے آپ اس سے باہر پیر پھیلائیے, اور پھر بعد میں وہ سود اتارنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچ دیں, کڈنی سیل کر دیں, آپ جو ہے اپنے جسم کے اعضاء, گھر سیل کر دیں, ایون گھر کے لیے لون لی جاتی ہے, اور پھر جب گھر کے پیسے ادا نہیں کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ آکشن لگتا ہے, نیلامی ہوتی ہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر کے بارہ بارہ افراد, پانچ پانچ افراد ایک ساتھ خودکشی کر رہے ہیں. آئے دن کسانوں کی خودکشی، جو فارمر سے آپ نے سنا ہوگا کہ کس قدر تیزی سے، ہر سال یہ ریشو، یہ جو فیصد ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر سال کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اسپیشلی فارمرز میں سے. تو گورنمنٹ لون تو دیتی ہے ان کو، فارمرز کو، کسانوں کو، لیکن وہ بھی شرح سود پر ہوتا ہے. اور جب ان کی فصل کچھ ہوتی نہیں، بارشوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بہت تیز بارشیں ہوں گی، کبھی بالکل بھی نہیں ہوئی، اور جب فصلیں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں تو بیچارے وہ جو اصل ہے وہ بھی ادا نہیں کر پاتے اور خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ سود کی وجہ سے نہیں، آج دنیا کو یہ سودی نظام نے اس قدر اپنے جال میں ایسے جکڑ لیا ہے کہ اس سے جان چھڑانا محال مشکل ہے. یعنی بہت بری طرح آج پوری دنیا سودی جال میں بالکل جکڑی جا چکی ہے، پھنس گئی ہے. اور سودی قرضے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک، وہ سودی قرضوں میں یعنی سال ہر سال گزر چکے ہیں، 50-50 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ اپنا اصل نہیں ادا کر سکے اور اس کا سود بڑھتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں، یہ سب کیا ہے ایکچولی؟ یہ سودی کاروبار ہے، یہ سودی ہے سارے معاملات. یعنی ممالک کو بھی اس میں جکڑ دیا گیا. اور یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی تھی، یہ سوچ کہاں سے آئی تھی؟ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی طرف سے، یعنی ان کے اندر مال کی ہرس و ہوس بڑھ گئی تھی اور انہوں نے شروعات انہوں نے کی. سودی، یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اس کی شروعات یہودیوں سے ہوئی ایکچولی دیکھا جائے تو. اور سود تو خیر پہلے سے بھی، یعنی لوگوں کی ذہنیت تھی ایسی بنی ہوئی، لیکن اسپیشلی جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ یہودیوں سے شروع ہوا کہ آپ اپنا پیسہ وہاں جمع کرائیے. پہلے زمانے میں کہا جاتا ہے، ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بڑے تاجر تھے اور جن کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، بڑے بڑے قلعے نما ان کے گھر تھے، تو ان کے پاس پیسہ محفوظ رہتا تھا. اور جو غریب لوگ ہوتے تھے اور ان کے پاس اگر وہ پیسے جمع بھی کرتے تو چوری وغیرہ ہو جاتی تھی. تو ایسا سسٹم شروع ہوا کہ کچھ لوگوں نے، جو غریب لوگ تھے، اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پیسہ آپ کے پاس حفاظت کے طور پہ رکھیے، اور جب ہم کو ضرورت ہوگی ہم آپ سے لے لیں گے. پھر جب یہ غریب لوگ اپنا پیسہ ان کے پاس رکھوانے لگے تو بطور ضمانت وہ ایک سلپ دیا کرتے تھے لکھ کر کہ یہ آپ کی فلاں فلاں ضمانت ہمارے پاس ہے. اور پھر وہ پیسہ رکھا جانے لگا اور وہیں سے پھر یہ بینکنگ سسٹم شروع ہوا کہ وہ جو سلپ تھی ایکچولی، پھر یہ جو گولڈ کوائن تھے یا سلور کوائن تھے یا پھر سکے تھے دھات کے بنے ہوئے، چاہے وہ کاپر کے ہو یا کسی بھی چیز کے ہو، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اب وہ ایکچوئل جو منی، جو پیسے تھے، جو کوائن تھے، جو گولڈ تھا، اس کی ویلو ختم ہو گئی. اور اب وہ سلپ کی ویلو کی، کہ لوگ پھر جو ہے فخریہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ہمارے پاس تو اتنی دولت اور جائیداد ہے، اور وہ سلپ بتا دیتے تھے اپنی کہ دیکھا ہم نے اتنی اپنی دولت اور جائیداد جمع کر کے فلاں جگہ رکھوائی ہوئی ہے. اور پھر جب یہ ایسی، جب یہ گھروں میں پیسے رکھے جانے لگے، مضبوط گھروں میں، تو پھر وہی بینک بن گئے بعد میں آگے چل کے. اور بس پھر اس سلپ کی ویلو رہ گئی، جو ایکچوئل گولڈ کوائن تھے اس کی تو کوئی ویلو نہیں رہی، وہ سلپ کی ویلو رہ گئی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں. اور پھر وہیں سے کرنسی کا آغاز ہوا. یعنی جو نوٹ ہم دیکھتے ہیں آج، جو کاغذ کا روپیہ ہے، پہلے تو یہ سب نہیں تھے، لیکن یہ وہیں سے شروعات تھی ایکچولی، کیونکہ وہ سلپ کی ویلیو ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس سلپ کتنے کی ہے، کہ آپ نے لکھوایا ہے کہ فلاں گھر میں، فلاں قلعہ نما عمارت میں آپ کے اتنے گولڈ کوائن یا اتنے زیورات یا اتنا رکھا ہوا ہے پیسہ، تو اب اس کی ضمانت آپ کے پاس اس سلپ کی صورت میں آتی تھی. تو ایکچولی یہاں سے بینکنگ سسٹم شروع ہوا. پھر وہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سودی کاروبار اور عام ہو گیا. پھر لوگوں نے اپنی ضروریات سے زائد چیزیں خریدنا شروع کر دی کہ اچھا جو ہے بھی نہیں آپ کے پاس تو بھی آپ بینک سے لون لیں اور خریدتے جائیں، فریج، ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں. خیر آج کل تو یہ ضروریات زندگی بن گئی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ایکچولی شروعات کہاں سے تھی؟ پہلے اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا تھا، لیکن ہم اس کے عادی بنتے چلے گئے. اور آج ہم اتنے زیادہ اس کے عادی بن گئے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر، یعنی یہ آرام اور آسائش کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں رہا، یعنی ہم کو عادی بنا دیا گیا. اور پھر لوگوں نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانا شروع کر دی، قناعت پسندی ختم ہو گئی، ہرس و لالچ بڑھ گیا اور بخیلی بڑھتی گئی. جو بڑے لوگ تھے وہ مزید، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری دولت اور جائیداد اور جمع ہو تاکہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آئے. اور اس طرح سے یہ سسٹم اس طرح سے بگڑتا چلا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ربا کے بارے میں کیا فرمایا ہم دیکھتے ہیں. اور ربا ہی کا لفظ آیا ہے، پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، 275. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کا ہم روانی والا ترجمہ ہی دیکھیں گے، کیونکہ لمبی آیت ہے، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے وہ، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کے حواس باختہ بنا دیا ہو اس کو شیطان نے چھو کر۔ یہ سزا بس سبب اس کے کہ انہوں نے کہا بلا شبہ تجارت بھی سود ہی کے برابر ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ پس وہ شخص کے آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو کچھ پہلے ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے روانی والا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یعنی پاگل۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول یعنی یہ نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا، تو پہلے جو سود وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر سود کی حرمت کا بیان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اور یہاں پر کھانے کا لفظ ہے الذین یاکلون الربا، یہاں پر یاخذو کا لفظ نہیں آیا بلکہ یاکلون کا لفظ آیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی کیونکہ جو بھی انسان مال کماتا ہے تو ایکچولی وہ کیا کرتا ہے، وہ کھانے پینے میں ہی تو استعمال کرتا ہے اس کو، تو لہٰذا کھانے کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اپنی قبروں میں سے، یبعثو کالمجنون، مجنون کی طرح، پاگل کی طرح، ایک ایسے شخص کی طرح جو مخبوط الحواس ہو، یعنی اس کا جو آخری انجام ہوگا وہ کیسے ہوگا محشر میں، کہ جیسے اس نے دنیا میں لوگوں پر رحم نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی وہاں اس کو یعنی وہ بالکل اب نارمل پرسن کی طرح ہوگا۔ تو یہاں پر سود خوروں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور سود خوروں کا ایکچولی نظریہ بھی بتا دیا گیا کہ سود خور یہ کہتے کہ کیا ہوا، سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو ایکچولی دیکھا جائے تو سود بھی ویسے ہی ہے، تو اس میں کیا بات ہوئی، بری بات ہوئی، اور یہ بھی حلال ہے نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر بتائیے کہ نہیں، سود چاہے کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ ذاتی قرض ہے، یعنی پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے زمانے میں مہاجنی قرضے ہوا کرتے تھے، یعنی مہاجن ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر اس میں ہندو لوگ ہوتے تھے ہمارے ممالک میں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اب تو خیر مسلمان اور سب شامل ہو گئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے یعنی ایکچولی وہ مال پر بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کو ان کی ضرورت، انتہائی ضرورت کے وقت وہ لوگ ان کو قرضے دیتے تھے، اور اس کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی تھی، کہ اگر تم نے 100 روپیہ لیے آج بطور قرض، اور اگر تم نے اس کو 1 مہینے تک نہیں لوٹایا تو 1 مہینے کے بعد یہ قرض کی تم کو 120 روپیہ واپس کرنے پڑے گے، بعض اوقات 120 کی بجائے 130 ہوتے تھے۔ یعنی وہ سامنے والے کی مجبوری کا جتنا فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے ان کے اندر حرص، بخل اور تنگی تھی، ان کے اندر بخیلی تھی۔ تو یہاں پر ایکچولی بتایا گیا کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قسم کا سود منع ہے دینا اور لینا، چاہے وہ ذاتی قرضے کے طور پر، یعنی کسی شخص کو ذاتی طور پر ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے تحت وہ مانگ رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اور اگر کوئی بزنس کے لیے لینا چاہ رہا ہے تو بھی ناجائز ہے۔ تو دونوں قسم کا سود منع ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے لیا جائے تو وہ حرام ہے، اور اس کی حرمت پر سب کا اجماع ہے۔ اب سود سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، سود سے ایکچولی معاشرے کے اندر نفس نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، غریبی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو امیر ہیں جن کو اب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، وہ مزید امیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، یعنی ایک بہت ہائی کلاس طبقہ ہو جاتا ہے، ایک بالکل ہی لوور کلاس طبقہ ہو جاتا ہے۔ اور جب طبقاتی تقسیم اس قدر زیادہ ڈاماڈول ہو جائے، اس قدر اس میں فرق آ جائے، تو آپ دیکھیں معاشرے میں پھر وہ یکجہتی، وہ یونٹی، وہ اتحاد، وہ خیر خواہی، وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ پھر موجود نہیں رہتا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ایک نفسہ نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ تمام جو چاہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہمی جو سود ہوتا ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ جو سود ہوتا ہے وہ جائز ہے، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں، چونکہ وہ باہمی رضامندی ہوتی ہے، پہلے سے لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے سب ڈسکس ہوتے ہیں اور سائن کی جاتی ہے، تو جو لینے والا ہے وہ بھی راضی ہوتا ہے، جو دینے والا ہے وہ بھی راضی ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو بھلا آپ بتائیں کہ آپ کے آپس کی رضامندی سے کوئی ناجائز چیز جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو زنا کو بھی جائز قرار دینا پڑے گا، کہ اگر دو لوگ مل کر آپس میں کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے زنا کر رہے ہیں تو مطلب جائز ہے؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ زنا کوئی دونوں اپنی مرضی سے بھی کریں تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے سود بھی کیسے جائز ہو سکتا ہے اگر چاہے دونوں لوگ اپنی مرضی سے ہی کیوں نہ کریں، تو لہٰذا سود بھی چاہے اپنی مرضی سے ہی کیوں نہ ہو، دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں راضی ہیں، تب بھی سود جائز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے شرح سود کتنی بھی کم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے 100 روپے بطور قرض مانگا بینک سے اور بینک آپ کو لون دینے کو تیار ہے، اور وہ بینک کہہ رہے کہ میں صرف آپ سے مطلب یعنی سالانہ 2 روپے لوں گا، یعنی 2 روپیز، 100 روپے پر 2 روپے بس آپ کو بڑھیں گے، تو شرح سود بہت کم ہوئی، لیکن ہے تو آخر کر سود ہی، تو لہٰذا یہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ سود چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم شرح پر ہو، زیادہ شرح پر ہو، جیسا بھی ہو، وہ سب ناجائز ہوگا۔ تو بہرحال کچھ بیوقوف لوگوں کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہی ہے، سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اب نارمل کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یہ تخبت الشیطان، کہ شیطان جس کو لپٹ جائے تو وہ کیسا ہو جائے گا، اور مس مطلب مجنون، شیطان جس کو چھو لے وہ باولا ہو گیا، یعنی اب نارمل ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گھٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے تجارت کو، اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا اللہ تعالیٰ نے ربا کو۔ تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو ایک تجارت کی طرح ہی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، سود تجارت کی طرح نہیں ہو سکتا، اور سود ایک الگ چیز ہے، تجارت ایک الگ چیز ہے۔ یمحق کے جو معنی ہوتے ہیں ینقص، یعنی نقصان ہو جس میں، ویذہب البرکۃ، اور جس میں سے برکت چلی جائے۔ تو ایکچولی اگر بظاہر سودی جو ہوتا ہے، جو سود لینے والا ہوتا ہے، بظاہر اس کا مال بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، لیکن ایکچولی اس میں نقصان ہی نقصان اس کو ہوتا ہے، اور آخرت کا تو خسارہ لازمی ہے اس کو، بظاہر وہ دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آئے، اور ایکچولی اس میں سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اگر ایسا شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملتا، اور اس میں سے برکت چلی جاتی ہے، اور پھر وہ مال اسے لے ڈوبتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یور بھی صدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے، مطلب اس کو زیادہ کرتا ہے، اور اس میں نمو، یعنی ایکچولی اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، نشو نما ہوتی ہے۔ لہذا سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اور یہ جو مہاجنی سود ہے، یا جو ذاتی انفرادی سود ہے، اس کا حل یہ بتایا گیا کہ آپس میں صدقات کو عام کرو، ایک دوسرے کو قرضہ دو یا صدقات دو، اور جو اجتماعی لیول کا سود ہے، یعنی بینک سے لیا جانے والا سود، یا بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر لیا جانے والا سود، جو لوگ تجارتی قرضے لیتے ہیں بینکوں سے، اس کا حل یہ بتایا گیا شراکت داری، یعنی تم آپس میں شراکت کے ساتھ، یعنی اگر ایک پرسن ہے، اس کے پاس صرف سمجھے 10,000 ہے، اور وہ کاروبار نہیں کر سکتا 10,000 میں، اس کو 50,000 روپے چاہیے کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ مزید 4 لوگوں کو انوالو کر لے، شراکت کر لے، یعنی آپس میں سب لوگ مل کر، 5 لوگ اگر مل جائیں گے تو سب 10,000 ملائیں گے تو 50,000 ہو جائیں گے، وہ 50,000 سب مل کر کاروبار کر لیں، اس کا نفع بھی ڈسٹریبیوٹ کریں، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو وہ سب کے اوپر برابر آئے گا، کسی ایک کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا حل یہ بتایا گیا کہ بینک سے لون لینے کے بجائے، یہ جو بینک سے لوگ جو قرضے لیتے ہیں اس کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس کو بھی یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی سود لینا یا قرضے لینا اس کے لیے سود سے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ تم آپس میں شراکت کے ساتھ بزنس کر لو، اس کا حل خود بخود نکل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، بس جو کوئی نصیحت کو قبول کرے، فمن جاءه موعظۃ من ربه فانتهى، تو بس اب جس کو اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی تو اس کے لیے ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، اب جیسے ہی پتہ چلا وہ اس کو رک جانا چاہیے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تجارتی قرضے بھی ہوا کرتے تھے، اور مہاجنی قرضے بھی ہوا کرتے تھے، یعنی انفرادی لیول پر بھی۔ اور عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یا ان کے پرانے خاندان کے بارے میں آتے، جو پرانے لوگ تھے، کہ وہ لوگ اسی طرح کا کاروبار کرتے تھے، کہ ان لوگوں کو بزنس کے لیے بھی قرض دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تب اللہ کے رسول نے یعنی جس دن حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے علی الاعلان یہ عام اعلان کر دیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں، عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو، اور جس کے لیے مطلب اس کے لیے ہے کہ اس کا اصل راس المال اس کے لیے ہے، اور جو سود ہے وہ اب ختم کر دیا گیا۔ تو پھر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ اپنا جو اصل مال ہے جو آپ نے بطور قرض دیا تھا کسی کو وہ واپس لے لیں, اور جو اس پر سود تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ اس طرح سے ختم کر دیا گیا. تو بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ یہ بات کو ایسا جاہل ہی کہہ سکتا ہے جو جہالت کے انتہائی درجے تک پہنچا ہوا ہو کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. یہ کوئی بیوقوف کہہ سکتا ہے, یہ جاہل کہہ سکتا ہے, یہ جو دین کا دشمن ہے وہ کہہ سکتا ہے. جیسے کہ ان کی عقلیں اوندھی ہو گئی ہوں تو اسی کے لیے اس کا بدلہ ان کو یہ ملے گا کہ ان کی حالت جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو بالکل پاگلوں کی طرح ہوگی, جیسے ان کی عقلیں سلب کر لی گئی ہوں اور وہ احمق بن گئے ہوں. تو اس لیے وہ بے سروپا باتیں کرتے تھے دنیا میں, لہٰذا اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے, اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں سب کا نقصان ہے, اور سود چونکہ ظلم پر مبنی ہے اس کا انجام برا ہے تو اس لیے وہ حرام ہے. اور سود کی جیسے کہ اس میں مزید اور دو قسمیں بتائی جاتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے ربا نسیہ, یعنی سودی چیز ادھار کا جو تبادلہ ہوتا ہے, یعنی آپ نے 100 روپیہ قرض دیا اور آپ 100 روپیہ پر 20 روپیہ زیادہ لیں گے جس کو آپ نے قرض دیا ہے, تو یہ والا سود بھی حرام ہے. اور دوسرا تو ربا الفضل, یعنی کسی ہم جنس اشیاء کا تبادلہ کرنا, جیسے کہ کھجور کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ کھجور جو ہے میں اس طرح سے لایا ہوں کہ میرے پاس 2 کلو خراب والی, یعنی تھوڑی سستی یا خراب خستہ والی کھجوریں تھیں, تو میں نے وہ 2 کلو کھجوریں دے دی اور اس کے بدلے 1 کلو اچھی کھجوریں لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ربا ہے, تم نے ایسا کرنا چاہیے کہ پہلے اپنی ردی کھجوریں تم بیچ دیتے اور اس کے بعد تم اچھی کھجوریں اسے وہ پیسوں سے خریدتے. تو آپ نے اس کو بھی ربا کہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس اشیاء کا تبادلہ, ایک بری چیز ہو اور ایک اچھی چیز ہو تو وہ تبادلہ نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی ربا میں آئے گی, یہ بھی سود میں آئے گی. تو آپ کو پہلے اپنی بری چیز جو سستی چیز ہے یا آپ کی خراب چیز ہے آپ اس کو بیچیں گے, پھر بیچ کر جو پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اس سے آپ نئی چیز خریدیں گے تو وہ جائز ہوگی. تو آپ دیکھیں اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اب جس کے پاس نصیحت آئی ہے, معاوضہ کا لفظ آیا ہے, تو جس کے پاس نصیحت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کو توفیق دی تو وہ اس نصیحت کو قبول کرے گا اور یہ نصیحت اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی, اور وہ رک جائے گا سود لینے سے تو سمجھے وہ گناہ سے رک گیا. اب اس کے لیے جو پیچھے تھا جو گزرا وہ جو گزر گیا اب وہ چھوڑ دے, یعنی جو اس نے پہلے کیا تھا اس کو معاف ہے, چونکہ اس کو ابھی تک یہ سود کے بارے میں نصیحت نہیں پہنچی تھی, چونکہ اب نصیحت پہنچ گئی لہٰذا وہ جو پچھلا اس کا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا. اور یہ نصیحت قبول کرنے کی جزا ہے, یعنی اچھا بدلہ ہے. لیکن جو شخص سے باز نہیں آیا بلکہ وہ یعنی جو رکا نہیں تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اور جو ومن عادا جو دوبارہ سے پھر سودی کاروبار کرتا ہے لہٰذا اس کے لیے کیا ہے فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, تو وہ جہنمی ہیں, ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, وہ اصحاب النار ہوگے. تو لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے, یعنی ربا لینا, یہ سود کا کاروبار کرنا, لین دین کرنا, یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو مٹاتا ہے. یعنی سود کو مٹانا کیا ہوا کہ اس سے اس کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ربا کو کیسے گھٹاتا ہے یا مٹاتا ہے کہ اس میں سے یعنی ذاتی برکت, اس کی صفاتی برکت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, ایسا مال پھر آفت کا باعث بنتا ہے, اور چونکہ وہ حرام کمائی ہوتی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ بھی, یعنی کوئی ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا, اور یہی مال اسے جہنم میں لے جائے گا. تو یہ اس کا نقصان ہے, آپ دیکھیں سود کا. اور وہ یوربی صدقات, سود کو بڑھاوا دیتا ہے, یعنی جس مال سے صدقہ دیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے, ثواب میں اضافہ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزا اور سزا عمل کے جنس سے, جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا. تو چونکہ سود خور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں کے مال غیر شرعی طریقے سے لیتا ہے, اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا. اور جو شخص لوگوں پر کسی بھی انداز سے احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس سے زیادہ سخی ہے, لہٰذا چونکہ وہ شخص نے بندوں پر احسان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اس سے زیادہ احسان کرتا ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ایسے لوگوں کو جو کہ ناشکر ہیں. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. تو مٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی برکت کو ختم کر دینا, اس میں سے اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اور یہی مال اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. اور یوربی صدقات کا مطلب کہ صدقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں, مال میں برکت ہوگی, آفات سے وہ محفوظ رہے گا. یہ مال کی وجہ سے, صدقہ دینے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی یعنی پاکیزہ زندگی گزروائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. اور چونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرتا ہے, جیسے آپ نے کسی غریب کی مدد کی, آپ نے کہیں انفاق کیا, چونکہ آپ نے سامنے والے پر احسان کیا جو ضرورت مند تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ تو خود سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ پر آپ سے زیادہ احسان کرے گا کیونکہ وہ مالک ہے, ہم بندے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ صدقات کو پروان چڑھائے گا. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اگر وہ ایک چھوٹا سا صدقہ ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک بکری کے بچے کی طرح اس کو یا ایک بچھیرے کی طرح اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اس کو پروان چڑھاتا ہے, یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ صدق دل سے کیا گیا چھوٹا سا صدقہ آپ کے اجر کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, احد پہاڑ کے برابر کر دے گا. تو بہرحال سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ سود کی وجہ سے تنگ دلی اور بخل اور اخلاقی رذیلہ جنم لیتے ہیں, اور صدقات کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے, آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور یہ ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم مشکات وغیرہ کی احادیث پر نہ بھی جائیں کہ اگر اس کا درجہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم جو دوسری حدیث ہیں اس کو بھی ہم لے لیں جو صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے, دینے والے, تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں, یہ برابر ہیں. صحیح مسلم کتاب البیوع باب لعن آکل الربا و موکلہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود لینے والا, دینے والا اور اس پر لکھا پڑی کرنے والا سب کے سب, یعنی پتہ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو تو معلوم نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وحی ہوتی تھی نا, ساری باتیں آپ کی وحی کے ذریعے سے تھی. اس زمانے میں کوئی بینکنگ سسٹم نہیں تھا. آج آپ دیکھیں تو پورا کا پورا جو بینک کا عملہ ہے, یعنی جو بھی کچھ اس پر وہ لکھا پڑی کرتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہاں پر اللہ کے رسول کہے کہ سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا سب کے سب ان پر لعنت ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. پھر مشکات کی حدیث ہے, اس کا درجہ واللہ علم. بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ صحیح اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, لیکن ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ابن ماجہ بحوالہ مشکات. لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ لوگ بھی تحقیق کر لیں کیونکہ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں, اس لیے پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ واللہ عالم یہ حدیث صحیح کا درجہ رکھتی ہے یا ضعیف کا درجہ رکھتی ہے. پھر ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے, اور دارمی میں بھی اس کو کیا گیا ہے روایت اور مشکات میں اس کا حوالہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آپ دیکھیں کہ سود کے تعلق سے ایسی سخت وعیدیں کیوں آئی ہیں, اور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی زیادہ بڑے ہیں, مثلا شرک ہے, قتل ہے, ناحق قتل ہے یا زنا وغیرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے بات کے, اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کی وعید. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایکچولی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں, یا انہوں نے جنگ کا اعلان سن لینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. ایسے سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا, سخت الفاظ استعمال فرمایا ہے جو کسی اور گناہ کے تعلق سے استعمال نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سود اسلامی تعلیمات کا براہ راست متصادم ہے. یعنی جو اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ ہو ہمارے اندر, بھائی چارے کا جذبہ ہو, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہو, اور یہ سود کا جو اثر ہے بالخصوص اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام پر ہوتا ہے, جو معاشی نظام ہے اسلام کا اس پر ہوتا ہے ڈائریکٹ. اسلام ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے, آپس میں مروت, ہمدردی, ایک دوسرے پر رحم اور ایثار کا سبق دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی اور آپ نے صحابہ اکرام کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا, آپ نے سبق دیا صحابہ اکرام کو کہ ایک دوسرے کی ضرورت کریں, مدد کریں تکلیف کے وقت, تنگی کے وقت, اور وہی معاشرہ جو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تھا وہ بھائی بھائی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سے احسان کو سورہ آل عمران میں یاد دلایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی, تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. یعنی وہ معاشرہ جو جہالت پر مبنی تھا, جہاں پر قتل و غارت گری عام تھی, جہاں ایک دوسرے کی دشمنی عام تھی, جہاں سال ہر سال یہی معاملات ہوتے تھے, لیکن وہ کیسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اسلام جو نظام چاہتا ہے, اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپس میں سب بھائی بھائی بن کر رہیں, ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, نہ کہ ایک دوسرے کے مال کو کھینچنے میں لگے رہیں. جبکہ سود انسان میں بالکل ہی اس سے اپوزٹ اخلاق رذیلہ پیدا کرتا ہے، جیسے کہ بخل، حرص، زر پرستی یعنی مال کی محبت، اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، نفرت، اور بھائی بھائی میں نفرت پیدا کرتا ہے، جبکہ یہ اسلامی تعلیم کے عین خلاف ہے۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا لب لباب ہی یہ ہے، اس کا محاصل ہی یہ ہے کہ دولت گردش کرتی رہے اور اس گردش کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے، اور قانون میراث بھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق کی بات کی گئی ہے، تو ایکچولی وہ کیا بتاتا ہے کہ دولت کا بہاؤ ہو امیری سے غریبی کی طرف، امیر سے غریب کی طرف۔ تو اس وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دولت کا بہاؤ کس کی طرف جاتا ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے اس کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو 120 روپے امیر کو واپس دینا ہے، وہ 20 روپے سود کے ساتھ واپس لے گا اس سے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ غریبی سے الٹا دولت کھینچ تان کر الٹا امیر کی طرف جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نسائی کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار یا اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کے رہے گا۔ غبار مطلب ڈسٹ۔ اور وہی آج آپ دیکھیں کہ ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ، جتنے بھی قسم کے کارڈز ہیں، یہ جو شاپنگ سسٹم آج کل ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ دنیا میں جہاں کہیں آپ خرید سکتے ہیں، چاہے آپ کے بینک میں کچھ پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ تو آج کا دور بالکل ویسا ہی دور ہے، پوری دنیا کے لوگ اور اسی طرح مسلمانوں کے رگ و ریشے میں بھی سود کچھ اس طرح سرایت کر گیا ہے جس سے ہر شخص شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ اگر آج ایک مسلمان پوری نیک نیتی سے بھی سود سے بچنا چاہے تو بھی اس کو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص گاڑی، کوئی اسکوٹر یا کار یا کوئی بس یا ٹرک خریدے گا تو اسے لازماً اس کا بیمہ کرانا پڑے گا، یعنی انشورنس، اگرچہ اس انشورنس کی جو رقم ہے بہت ہی کم ہوگی، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ ایک سود کی ایک شکل ہے وہ بیمہ۔ اور یہ جو بیمہ ہے، یعنی جو انشورنس کا جو کاروبار ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر اور سود کی کئی قسمیں ہیں جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے جو اکاؤنٹس ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹس یا فکس ڈپازٹ، اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے سود کا شامل ہونا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے۔ پھر اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ آئے گی، اب ہمارے پاس اتنا موقع نہیں کہ ہم ہر باریک باتوں کو ڈسکس کر سکیں، لیکن بس یہ ہے کہ اس میں ہم کو جو بات سمجھنے میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہم سود سے بچیں۔ اس میں جو ہے بہت سارے بہت قسم کے بیع جو بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص گاڑی لیتا ہے تو کہتے کہ آپ اس کو رینٹ کار پر لے لیں ہم سے، اور ایسے سمجھے کہ آپ رینٹ کار پے کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں جب آپ یہ پورا پیسہ ادا کر دیں گے تو ہم یہ کاغذات آپ کے حوالے کر دیں گے، گاڑی آپ کے نام ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سے انہوں نے منتھلی سود بھی لے لیا، ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ کھانا جو ایسا کھاتے ہیں سیدھا منہ میں ڈال کے، تو ایسا نہ کھا کے آپ ہاتھ کو بائیں گھما کر آپ منہ میں نوالا ڈالیں۔ ایکچولی سود کو چینج کرنے سے، سود کی شکل چینج کرنے سے سود تجارت تو نہیں ہو جائے گا، سود سود ہی رہے گا۔ جو منتھلی بیسس پر لوگ خریدتے ہیں چیزیں، کہ قسطوں پر، جی ہاں، قسطوں پر جو خریدی جاتی ہیں چیزیں، ایکچولی دیکھا جائے تو اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک سود شامل ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ ڈائریکٹ کیش خریدتے ہیں تو آپ کو جو اس کی پرائس ملے گی، اگر کوئی چیز 20,000 کی ہے، آپ نے خریدی واشنگ مشین 20,000 کی، لیکن آپ اس کو قسطوں پر لیتے ہیں تو وہ 25,000 کی ہو گئی۔ تو یہ 5,000 ایکچولی ہے کیا؟ دیکھا جائے تو وہ سود ہی ہے، لیکن یہ بات آج ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنی ضروریات کو کم کیا جائے، کوشش کرے کہ کیش چیزیں خریدیں، اور اس طرح کی جو قسطوں پر آنے والی چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو انعامی بانڈز ہوتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہیں۔ اور بہرحال جو بھی باتیں ہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہم سود کی ڈسٹ بھی اپنے قریب نہ آنے دیں، اور اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنے میں مددگار ثابت کرے، کہ ہم ایسے کاموں میں مددگار بنے لوگوں کے کہ جس کی وجہ سے ہم سودی کاروبار کو ختم کر سکتے ہوں، اور معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہم لوگوں میں پیدا کرے، اور ہم خود بھی اس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت ختم کی، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا یا نہیں دوست رکھتا یا نہیں پسند کرتا ہر کافر گناہگار کو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کفار اثیم سے تشبیہ دی ہے، یعنی گناہگار کو، یعنی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا جو اس کی، یعنی پھر اس کی سزا ملے گی وہ بہت خطرناک ہوگی، کیونکہ ایسا شخص جس کو نصیحت پہنچ چکی تھی اس کے باوجود بھی وہ اسے رکا نہیں۔ تو ناشکرے کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کے واجب کیے ہوئے صدقے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے، عظیم گناہگار، یعنی اس نے ایسا گناہ کیا جس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سود لینا ایک طرح سے کفران نعمت ہے، یا کافر، جو کافر ہوتے ہیں وہی نصیحت قبول نہیں کرتے، وہی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ ان کے اندر احسان کا رویہ بھی نہیں ہوتا۔ جو محسن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسے شخص کو کفار اسیم کہا گیا ہے جو سخت ناشکر ہے اور سخت گناہگار ہے۔ تو ہیلوں بہانوں سے یا پھر کسی بھی طرح سے کوئی سود جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ 277 آیت۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اور قائم کیے نماز کو اور ادا کرتے رہے زکات، ان کے واسطے اجر ہے ان کا ان کے رب کے نزدیک، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکات ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دراصل سود کے درمیان میں آئی ہے۔ یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ نے سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ متقی لوگوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کا انداز بیان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر کہیں فاجر اور فاسق لوگوں کی باتیں بیان کی گئیں، وہیں فوراً اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ جہاں جنت کی جہاں دوزخ کی بات کی جاتی ہے، وہیں جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اہل جنت کا ذکر ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی، ان کی اہم صفات کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ ایک ہے اقام الصلاۃ جو بدنی عبادت میں سب سے اہم ہے، اور دوسرا ایتاء الزکاۃ جو مالی عبادت میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور سود کی عین ضد ہے، اپوزٹ۔ یعنی اسلام کے معاشی نظام کو اگر کوئی انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو اس کے دو ہی اجزاء ہیں۔ ایک کیا ہے کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے، یعنی معاشرے میں بخیلی کو، حرص و حوث کو ختم کیا جائے، اور زکات کو، صدقات کو ترویج، اس کی اشاعت کی جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ تو یہاں پر قرطبی کہتے ہیں کہ بدنی عبادت میں صلاح ہے اور مالی عبادت میں زکات ہے۔ تو یہاں پر اسپیشلی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو متقی لوگ ہوں گے، جو ان کے اعمال صالحہ ہوں گے، جس کی بنا پر وہ خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آگے کی آیت بھی دیکھ لیجیے ساتھی میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو تم اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، اگر ہو تم مومن۔ بس اگر نہ کیا تم نے یہ تو خبردار ہو جاؤ واسطے جنگ کے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کر لو تم تو تمہارے لیے ہے اصل مال تمہارے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اب یہاں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اگر تم نے پہلے جو کر لیا تھا، تم نے سود کا کاروبار کیا تھا اور تم نے کسی کو قرضے دیے ہیں سود پر، تو تم کیا کرو، چھوڑ دو۔ اب وہ جو سود تم جو لینا چاہ رہے تھے وہ سود چھوڑ دو، اور جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو، اور جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ لیکن اب جو ہے ایسا کوئی کرتا ہے نصیحت آ جانے کے بعد، احکام سن لینے کے بعد، تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یعنی اتنی سخت وعید ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کسی اور معاملے کے لیے اتنی سخت وعید نہیں ہے، نہ زنا کے لیے، نہ شرک کے لیے، نہ ناحق جان قتل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر سود لینے کے لیے، کیونکہ اس سے کیا ہے، ایکچولی معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، معاشرے میں تنگ نظری، تنگ دلی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ مطلب گھن کی طرح وہ معاشرہ پس جاتا ہے اور اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، جہاں پر سودی نظام، سودی کاروبار بہت زیادہ عام ہو، جہاں پر سود کو بڑھاوا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے سود میں آج ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں، سودی نظام میں۔ اور یہی سب سے بڑا ایکچولی کیا ہوگا کہ جب آپ
غریبوں کو صدقات دیں گے، جب غریبوں کے پاس تھوڑی بہت خوشحالی آئے گی تو وہ چیزیں خریدیں گے، جس سے بزنس بڑھے گا، خوشحالی آئے گی. اور کیا ہوتا ہے جب مال صرف امیروں کے پاس آئے گا اور غریب غریب سے غریب تر ہو جائیں گے، تو پھر نہ وہ بزنس بڑھے گا نہ خوشحالی آئے گی. نہیں، ایکچولی اگر اس کو عقلی طور پر دیکھیں تو بھی الحمدللہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، یعنی اس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی بہت سارے، لیکن اگر عقل سے ہم دیکھیں آج کے دور کے لحاظ سے تو بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں صدقات ادا کرنے کے، صدقات دینے کے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے یہاں پر اعلان جنگ کر دیا کہ جو لوگ سودی کاروبار کریں گے تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب یہ حکم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہارا اصل سرمایہ ہے وہ تم لے لو. تم نے اگر کسی کو سود سے قرض دیا بھی تھا تو تم اپنا اصل مال لے لو. تم نے اگر کسی کو 100 روپے دیے تھے قرض بطور قرض تو وہ 100 روپے لے لو، لیکن تم نے جو اس پر سود کی شرح لگائی تھی وہ چھوڑ دو. تو اصل مال تمہارا ہے، اپنا اصل زر وصول کرنے کی تم حقدار ہو، لیکن سود کا مطالبہ نہ کرو. اگر تم سود کا مطالبہ کرو گے تو تم ظلم کرو گے. اور اسی لیے جو ہے جو قرض جس نے کسی کو اگر قرض دیا ہے بطور قرض اماؤنٹ دیا تو اس کو مہلت دو. آگے والی آیت میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی حرمت کا حکم یہاں پر بھی موجود ہے، اعلان جنگ. اب بتائیے کہ جو اعلان جنگ کیا گیا ہو جس کام کے خلاف تو وہ کام جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے احکامات میں کیسے تدریج آتی گئی، تدریج سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا. تو یہ وہ آیت ہیں جنہیں آیت ربا کہا جاتا ہے، جن کے مطابق سود کو کلیتاً حرام قرار دیا گیا. اور یہ سورہ بقرہ میں سب سے آخر میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا. پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی. صحیح بخاری. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آیت ربا قرآن کی ان آیات سے ہیں جو آخری زمانے میں نازل ہوئی اور رسول اکرم کی وفات ہو گئی. پیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ ہو. ابن ماجہ. تو ان آیت کے نزول کے چند دن بعد آپ نے حجۃ الوداع کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں. صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شراب کی طرح سود بھی عرب معاشرے میں ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. سود کی مذمت میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں بتایا گیا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. یعنی سود مرکب ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ والی آیت نازل ہوئی، جن کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا، یعنی قانونی جرم بن گیا. اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ نے عمال کے ذریعے، یعنی جو حکومت کے کارندے تھے عمال، ان کے ذریعے آگاہ فرمائے کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا فرما دیا کہ یہ کیا ہے، اعلان جنگ ہے، اگر تم سود لینا دینا نہ چھوڑو. کہا جاتا ہے کہ ربا اور ایمان یہ دو چیزیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک آج دیکھتے ہیں کہ ہم اکثریت اس بلا میں پڑی ہوئی ہے، ابتلا میں پڑی ہوئی ہے. یہ بھی بات کچھ روایت سے پتہ چلتی ہے، یعنی اسرائیلیات میں سے ہے کہ سود کا جو کاروبار یہ بھی بنی اسرائیل ہی نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو سود چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں حرام ہی ہوگا، کسی بھی صورت میں وہ جائز نہیں ہو سکتا. آگے کیا ہے دیکھیے، آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اگر ہو مقروض یعنی تنگ دست تو مہلت دینا ہے اسے آسانی تک، اور تمہارا معاف کر دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو کچھ اس نے کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر راس المال بھی چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی جو اصل مال ہے. اگر تم یہ بات سمجھ سکو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرے، یا تو وہ کسی سے قرضہ لے، یعنی کوئی اس کی مدد کر دے، یا پھر وہ سود پر لے، جیسے کہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو اب سود تو حرام قرار دیا گیا، تو پھر اب کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہی صورت باقی رہتی کہ لوگ ایک دوسرے کو قرضے دیں، ضرورت مندوں کو قرضے دیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ دوسروں کو، ضرورت مندوں کو قرضے دیں تاکہ ان کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں سے مدد مل جائے۔ تو مقروض کو مہلت دینے یا اسے معاف کر دینے میں جو بہتری ہے، وہ احادیث سے ہم کو اس کا اجر ملتا ہے۔ کتنا زیادہ اجر ہے آپ دیکھیں اس کا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساقات والمزارع۔ پھر اس قرضے میں مہلت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں دیر کرے، تاخیر کرے، تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بہا والا مشکات۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا فائدہ پتہ چل رہا ہے، کتنی احادیث ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جس کسی نے قرض مانگا آپ سے اور آپ نے اس کو بطور قرض کچھ اماؤنٹ دی، اور وہ قرضے میں آپ مہلت بھی دے رہی ہیں، یعنی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس واپس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ بعد یا دو مہینے بعد دے دینا۔ تو اب جتنے دن آپ نے ایکسٹرا مہلت دی، اتنے دن آپ کو وہ مال صدقے میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دور نبی میں ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرضہ بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا، پھر بھی اتنی رقم نہ ہو سکی جو قرضے کو پورا کر سکے۔ تو آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا، جو کچھ قرضے کی نسبت سے تمہیں ملتا ہے لے لو، اور تمہارے لیے یہی کچھ ہے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے والد کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حدر سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دونوں تھوڑا سا زور سے باتیں کرنے لگے، یعنی آواز بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، ان دونوں کی آوازیں سنی آپ نے، تو آپ حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر آئے اور کعب کو پکارا۔ کعب نے کہا، حاضر یا رسول اللہ۔ آپ نے اشارے سے فرمایا، آدھا قرض چھوڑ دو۔ کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ابو حضرت سے فرمایا، اٹھ اور اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر صحابہ کرام کیسا سنتے تھے اللہ کے رسول کی، کہ ایک شخص نے قرضہ لیا اور وہ دینے کے اتنا پورا دینے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے جس نے قرض لیا تھا اسے کہا کہ آدھا قرض چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ کرام آپ دیکھیں، اور کیسے مدد کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ تو بہرحال، اب اگر جو مقروض ہے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جو ایکسٹرا چیز اس کے گھر میں ہوگی وہ دے کر وہ قرضہ ادا کر دے گا۔ یعنی یہاں پر دونوں پر ظلم نہیں کیا گیا، یعنی جس نے اپنا محنت سے کمایا مال کسی کو بطور قرضہ دیا ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو لوٹا دے واپس، کیونکہ اس نے اس کی مدد کی۔ اور پھر اگر سامنے والا لوٹا نہیں سک رہا ہے، تو ادھر جو امیر ہے اس سے کہا گیا کہ تم تھوڑا بہت معاف بھی کر دو یا مہلت دے دو، کم از کم تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات، یعنی جو آیت کا اختتام ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، کہ تم ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے، فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس دن میں، اور پھر اس وقت ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ پورا کا پورا جیسا کیا تھا ویسا ہی بدلہ مل جائے گا۔ آج اگر ہم کچھ احسان کرتے ہیں، اگر آج ہم کچھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کئی احادیث ہے جس میں یہ بات آئی کہ آج اگر تم نے دنیا میں کسی تنگ دست کی مدد کی، کسی شخص کی تم نے مدد کی، اس کے تکلیف کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیف تم سے دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کل میں اور آپ ہم سب کتنا محتاج ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور فرمائے قیامت کے دن، جب کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے یہی چھوٹے چھوٹے کام، یہی ہماری ہمدردیاں، یہ ہماری نیکیاں، یہ دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ، دوسروں کی مشکل میں کام آنے کا جذبہ، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی۔ اور اسلام چاہتا ہی ایسا معاشرہ ہے، کہ ایسا معاشرہ اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جس میں سب آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے والے ہوں، اور ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کو تھامنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہو اور جو دوسرا گر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر دور کھڑے لوگ ہنس رہے کہ اچھا ہے گرتا ہے تو گرتا رہے ہماری بلا سے۔ نہیں، اسلام ایسا معاشرہ نہیں چاہتا، خود غرضی والا معاشرہ اسلام نہیں چاہتا، بلکہ ہمدردی اور فیاضی والا معاشرہ اسلام چاہتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، انصار اور مہاجرین کی قربانیاں آپ یاد کر لیں گے، کیسے ایک دوسرے کو وہ دینے لینے والے لوگ تھے، نہ دینے والے جو تھے تو ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ لینے کا یعنی واپس لینے کا جذبہ بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو لینے والے تھے ان کے دل اتنے بڑے تھے کہ اگر ان کو دیا جاتا تو کہتے کہ نہیں تم اپنا مال اپنے پاس ہی رہنے دو، ہم کو بازار کا راستہ دکھا دو، ہم کچھ بزنس کر لیں گے. سبحان اللہ، یعنی اتنے بھرے ہوئے دل کے لوگ، جب ایسا معاشرہ ہوگا تو کتنی خوشحالی آئے گی وہاں پر. اور آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی دوسروں کے کھینچنے کے چکر میں رہتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، مطلب یعنی ہرس و حوث نہیں ہونی چاہیے مال کی، جتنی ضرورت ہے اتنی لے لے، زیادہ کا نہ لے. اور جو دینے والے ہیں وہ بھی دینے کا جذبہ رکھیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ دینے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوگا، آج اللہ تعالیٰ نے یہ مال میرے ہاتھ میں دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے، لہٰذا میں لوگوں کی مدد کروں. تو بہرحال آج کے لیے جو عملی پوائنٹ ہے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا آرٹیکل لکھیے جس میں ربا کی حرمت اور ربا کی جو اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں، اس کے بارے میں جو سخت وعیدیں آئی ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں. دوسرا ہے اپنی نمازوں کی، پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کریں، اور اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی پانچ وقت کی نمازوں کی کم از کم حفاظت کریں. تیسرا ہے کہ ایسے کام کے لیے آپ دوڑ دھوپ کریں جس میں کوئی ضرورت مند ہو تو آپ اس کی سفارش کروا دیں، تاکہ کوئی اگر آپ نہیں دے سکتے ہوں بطور قرض اپنا مال، آپ کے پاس نہیں ہے اتنا، تو آپ کسی ایسے پرسن سے سفارش کر دیں اس کی، اس شخص کی جو ضرورت مند ہے، اور سامنے والا اس کو دے دے. اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں، یہ سفارش کر دیں، یا پھر کوئی دینی کام میں کسی کی مدد کر دیں تاکہ یہی صدقہ شمار ہو جائے آپ کی طرف سے. اور قابل توجہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ربا کا مال ہوتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوئے قیامت کے دن گویا کہ شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہو. تو ایکچولی اگر آپ اس کو ویسے بھی دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ ایسا شخص اب نارمل پرسن لگتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھائے، کہ ایک مجبور اور محتاج شخص آپ کے سامنے آتا ہے، کہتے کہ مائی باپ میری مدد کر دیتے، جیسے آپ نے کسانوں کو دیکھا ہوگا وہ مہاجنوں کے پاس جاتے ہیں کہ مائی باپ ہماری مدد کریے، اور وہ سامنے والا کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ لو 2000 روپے اور اس کے بدلے تم 3000 ہم کو لا کر دینا، نہیں تو تمہاری زمین ہم لے لیں گے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 سال بعد وہ زمین جو ہے بیچارہ، جو کسان زمین کا مالک ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ زمین بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایک اب نارمل شخص ہی کر سکتا ہے کہ دوسری کی ضرورت کا فائدہ اٹھائے جبکہ تمہارے پاس خود ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دوسری بات ہے کہ جو مال حرام ہوتا ہے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو جس کے پاس حرام مال ہوتا ہے، وہ خود ذرہ رسہ بن جاتا ہے اور اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. تیسرا قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ آج اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کا بدلہ آخرت میں ہمیں سیم ویسے ہی ملے گا، یعنی جو ہمارے اعمال ہوں گے وہی بدلہ ہم کو توفع پورا کا پورا لوٹا کر دیا جائے گا، جیسے کہ جیسے پوری طرح دیا جائے گا. تو آج جو عمل کرتے ہیں ویسا ہی بدلہ ہم کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گیہوں بوئیں اور نکلے چاول، نہیں. آپ اگر یہاں پر جو چیز بوئیں گے یعنی جو عمل کریں گے اسی کو آپ کاٹیں گے، وہی آپ کا بدلہ وہاں پر آپ کو اچھے اجر کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے تو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ برا کام کریں اور آپ کو اچھا بدلہ ملے، یا آپ اچھا کام کریں اور آپ کو برا بدلہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے اور وہ انصاف سے فیصلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق دے تاکہ کل قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ اچھے اجر کی صورت میں اور اچھے انعام کی صورت میں اور اللہ کی رضامندی کی صورت میں ملے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.